الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں فرض علوم کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سے متعلق آج ہم منت اور قسم اور اس کا کفارہ، اس کے بارے میں آج ہمارا یہ درجہ ہوگا۔ یہ وہ موضوع ہے کہ تقریباً ہر گھر، ہر فیملی، ہر آدمی کسی نہ کسی موقع پر، وقت پر کبھی منت کا سلسلہ، کبھی قسم کا معاملہ کرنا پڑ جاتا ہے اور کرتے بھی ہیں۔ تو معاملات میں سے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا علم ہمیں اس اعتبار سے سیکھنا بالکل ضروری اور اہم ہے کہ آیا جو میں منت مان رہا ہوں اس کا شرعی کیا طریقہ ہے، منت کس طریقے سے ماننی چاہیے، کون سی منت ماننے کے بعد ضروری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح قسم کے بارے میں بھی کہ کب قسم اٹھائیں اور وہ قسم پوری کرنے کے کیا تقاضے ہیں۔ اگر بالفرض قسم کو پورا نہ کیا گیا تو اس پر کیا کفارہ لازم آتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز آج کے اس درجے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ منت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ داہر میں ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں منت کے بارے میں اور جو منت پوری کرتے ہیں ان کی تعریف اور ان کی نیک نامی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی منت کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ میں ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ چونکہ آدمی بعض منتیں ایسی بھی مان لیتا ہے جس کا پورا کرنا شرعاً جائز نہیں، وہ منتیں جو گناہ کی منتیں ہوں، تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو منت مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کریں، یعنی منت کو پورا کریں، اور جو اس کی نافرمانی کی منت مانے تو اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس منت کو وہ شخص پورا نہ کرے۔ مزید ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منت دو قسم ہے منت کی، جس نے طاعت یعنی نیکی کی منت مانی وہ اللہ کے لیے ہے اور اسے پورا کیا جائے، اور جس نے گناہ کی منت مانی وہ شیطان کے سبب سے گئے اسے پورا نہ کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک کام کی منت کو پورا کیا جائے، گناہ، نافرمانی، شیطانی کام، فضول لغویات اور جہالت کی بنا پر جن چیزوں کی منت مانی جاتی ہے ان سے آدمی رکا رہے۔ اولاً تو ماننا ہی درست نہیں ہے، اور اگر مان لی ہے تو اس منت کو پورا نہ کیا جائے۔ یہاں سب سے پہلے ہم منت کی تعریف یاد کر لیتے ہیں، اس کو آپ لکھ لیجئے کہ منت کہتے کسے ہیں۔ عربی میں منت کو نذر کہتے ہیں، اسی لیے کتب فقہ میں، کتابوں میں نذر شرعی اور نذر کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں بھی ہیں اور کتب فقہ میں بھی موجود ہیں۔ تو آسان سے لفظوں میں منت کی یہ تعریف ہوگی منت شرعی۔ اس کی تعریف یہ بنے گی کہ انسان کا اپنے اوپر اس عبادت کو لازم کر لینا جو اس پر لازم نہ تھی، انسان کا کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو اس پر لازم واجب نہ تھی، یہ منت شرعی کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 رکعت نفل نماز ادا کروں گا، تو نفل پڑھنا اس پر چونکہ لازم و واجب پہلے نہ تھے لیکن اب اس کے بولنے کی وجہ سے، اب منت ماننے کی وجہ سے یہ نفل نماز اس پر اب لازم ہو جائے گی جتنی رکعتوں کی اس نے منت مانی ہو. اس کو نظر شرعی منت شرعی کہتے ہیں. اسی طرح روزے کی منت مان لی، حج کی منت مان لی، نفلی صدقات و خیرات کی منت مان لی، تو یہ ساری منتیں، یہ سارے وہ معاملات جو آدمی پر واجب و لازم نہ تھے لیکن منت مان کر اس نے اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کر لیا. شرعی منت جس کے ماننے سے شرن اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے لیے چند شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو وہ شرعی منت کہلائے گی اور اس کا پورا کرنا لازم اور واجب ہو جائے گا. پہلی شرط، ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس میں سے کوئی واجب ہو. ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کے جنس میں سے، یعنی اسی کی طرح کوئی دوسری عبادت ہم پر لازم واجب فرض گئے، اس کی طرح اس نے کوئی منت مانی تو وہ منت شرعی ہو جائے گی. اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں، نفل نماز کی منت مانی اور اسی سے ملتی ہوئی نماز ہم پر فرض گئے. کون سی نماز؟ جو عام ہم فریضہ ادا کرتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں. اسی طرح روزے کی منت مانی تو روزے کی ہی طرح، مطلب رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے، تو جس چیز کی منت مانی اسی طرح کی کوئی عبادت وہ لازم واجب اس پر پہلے ہو، اسی سے ملتی ہوئی مشابہت رکھتی ہوئی وہ عبادت کی اس نے منت مانی ہے. نماز کی مانی تو نماز ہم پر فرض ہے، حج کی مان رہا ہے تو حج کا بھی فریضہ ہے، صدقہ خیرات کی منت مانی تو چونکہ زکوٰۃ فریضے میں سے ہے تو اس لیے یہ منت شرعی میں داخل ہوگی. اب عیادت مریض کی کسی نے منت مانی تو یہ اس سے جو ہے وہ نکل جائے گی، یعنی منت شرعی میں یہ داخل نہیں ہوگی. دوسری شرط، وہ عبادت خود بالذات مقصود ہو. وہ عبادت خود بالذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو. وہ عبادت خود بالذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو. اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے، وضو ہم کرتے ہیں، کس چیز کے لیے وضو کرتے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لیا، تو یہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے وسیلہ بن رہا ہے. قرآن کو چھونا ہے، وضو ضروری تو یہ وسیلہ بن رہا ہے، لیکن نماز یہ بذات عبادت کسی کے لیے وسیلہ نہیں ہے، بذات ہی عبادت ہے. زکوٰۃ بذات عبادت، حج، سجدہ تلاوت وغیرہ. تیسری شرط، اس چیز کی منت نہ ہو جو شریعت مطہرہ نے خود اس پر پہلے سے ہی لازم و واجب قرار دی ہے. تیسری شرط، اس کام اس چیز کی منت نہ ہو جو شریعت مطہرہ نے پہلے سے ہی اس پر واجب و لازم کی ہو، چاہے وہ فی الفور لازم ہو یا آئندہ کسی وقت میں اس پر لازم ہو جائے. اس کو بھی مثال سے یوں سمجھ لیجیے آسانی کے لیے، جیسے کوئی یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آج عشاء کی نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آج عشاء کی نماز پڑھوں گا۔ تو عشاء کی نماز پڑھنا، عشاء اور سارے فرائض پڑھنا، یہ شریعت نے پہلے سے ہی واجب کیے ہوئے، یہ پہلے سے ہی فریضہ ہے شریعت مطہرہ کا۔ تو جو پہلے سے ہی فریضہ ہے اس کی اس طرح جو ہے وہ منت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ منت کی تعریف میں ہم نے پڑھا ہے انسان کا کسی کام کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو اس پر لازم واجب نہ تھا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کام گناہ بذات نہ ہو، یعنی منت مان رہا ہے کسی خاص گناہ کے کام، تو بھی یہ منت شرعی میں نہیں آئے گی۔ اب یہاں تک یہ ہم نے منت کا شرعی حکم، قرآن حدیث، اور اس کے بعد اس کی تعریف، اور اس کی مختصراً آسان انداز میں یہ چند شرطیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شرطیں اگر اس منت میں پائی جائیں گی تو وہ کام اس پر جو ہے وہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ اب آگے منت کی پھر دو قسمیں ہیں، یہ نقشے میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ منت کی بعض منتیں جیسے کہ شروع میں نے بیان کیا ہے کہ ہوتی ہی ناجائز ہیں، لہذا اس منت کا پورا کرنا بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، گناہ کی منت مانی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث ہے، لا نظر فی معصیت، کہ معصیت یعنی گناہ کے کام میں منت نہیں ہے۔ تو منت اس اعتبار سے بعض منتیں جائز بعض ناجائز، جو ناجائز ہیں اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیجئے کہ اس پہ بالکل جو ہے وہ عمل نہیں کرنا۔ جائز ہیں اس کی دو قسم، معلق اور غیر معلق، معلق اور غیر معلق۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ جو منت کسی شرط پر موقوف ہو، جو منت کسی شرط پر موقوف ہو، یعنی کسی منت کو کسی کام کے ہونے پر ہم نے موقوف رکھ دیا۔ مثال کے طور پر یہ منت مانی جائے کہ اگر یہ مریض اچھا ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، اگر میری نوکری لگ گئی تو میں اتنی رقم اللہ کے لیے صدقہ کروں گا، اگر فلاں شخص پردیش سے واپس آ گیا تو اس کے لیے جو گئے شکرانے کے لیے اللہ کے لیے میں اتنی جو گئے وہ روزے رکھوں گا، اتنی رقم صدقہ کروں گا۔ تو یہ ساری منتیں جو اس طرح بولی جاتی ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں منت معلق۔ کیا کہتے ہیں؟ منت معلق، یعنی یہ منت کسی کام کے ہونے پر موقوف ہے، جب وہ کام ہوگا تو اس منت کو پورا کیا جائے گا۔ تو پہلی قسم ہوئی منت معلق، اور دوسری ہے غیر معلق، یعنی اس میں کسی طرح کی بھی کسی شرط کا ذکر نہیں کیا، ویسے ہی جو گئے وہ اس کو مان لیا گئے کہ اللہ کے لیے جو گئے وہ مجھ پر اتنی رقم صدقہ کرنا، اتنے نوافل پڑھنا، اتنے روزے رکھنا، منت مان کے روزے رکھ رہا ہے لیکن اس میں کسی شرط کا ذکر نہیں کر رہا کہ فلاں کام پر موقوف ہو تو یہ میں کام کروں گا، تو یہ ہو جائے گی منت غیر معلق۔ کیا ہو جائے گی؟ منت غیر معلق، یعنی یہ کسی شرط پر موقوف نہیں ہے۔ پہلی والی صورت جس کو شرط پر موقوف کیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ شرط پائی جائے گی تو اس منت کو پورا کیا جائے گا، جب وہ شرط پائی جائے گی تو اس منت کو پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اب مریض درست ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، تو اب اس منت کو پورا کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ और जो नौकरी के बारे में मन्नत मानी, नौकरी मिल गई, तो अब इसको जो गए मन्नत को पूरा किया जाएगा। इसी तरह किसी भी शर्त पर उसने मौकूफ किया था तो उस मन्नत को जो गए वो फिर शर्त पाए जाने पर, यानी जब उसका काम हो चुका है, उस मन्नत को जो गए वो पूरा करेगा। और अगर इसने इस मन्नत को शर्त से पहले पूरा कर लिया तो ये मन्नत दुरुस्त नहीं होगी। मतलब ये है कि इसको दोबारा से मन्नत पूरी करनी होगी जब वो काम इसका पूरा हो जाएगा। और मन्नत गैर मुअल्लक, यानी जिसमें किसी शर्त का जिक्र नहीं है, इसमें कोई वक्त वगैरह उसकी कैद नहीं होगी। बल्कि खास वक्त भी अगर किया है कि मैं अगले हफ्ते ये काम करूंगा, अगर इसने इसी हफ्ते में ये काम कर दिया तो भी इसकी मन्नत ये अदा हो जाएगी जिसमें शर्त का जिक्र नहीं है। तो मजमूई तौर पर मन्नत की जो है वो दो सूरतें हुई, किसी शर्त पर मौकूफ रखा है या किसी शर्त पर मौकूफ नहीं रखा। अगर शर्त पर मौकूफ रखा है तो जब शर्त पाई जाएगी तो उस काम को, उस मन्नत को करना जरूरी हो जाएगा। और अगर शर्त पर मौकूफ नहीं रखा तो फिर उस मन्नत को चाहे उस मुकर्रा वक्त से पहले भी अदा कर ले तो वो मन्नत उसकी अदा हो जाएगी। तो ये मन्नत की यहां पर जो है वो दो सूरतें हमने पढ़ ली। अब यहां पर एक और बात भी आप समाप्त फरमाएं कि मन्नत में जगह, रुपए और फकीरों की तख्सीस लाजिम नहीं होती। ये लिख लीजिए, मन्नत में जगह रुपए और फकीरों की तख्सीस लाजिम नहीं होती। अबू दाऊद की हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया फतह मक्का के दिन और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आपके लिए मक्का फतह करेगा तो मैं बैतुल मक़दिस में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यहीं पढ़ लो, फतह मक्का हो चुका था तो इरशाद फरमाया यहीं पढ़ लो, या मैं आपसे बात पूछूंगा। ये मन्नत कौन सी मन्नत थी, ये मन्नत की किस किस्म में दाखिल होगी? मन्नत मुअल्लक, यानी शर्त पर मौकूफ थी, मक्का जो है वो फतह हो जाए तो मैं 2 रकत नफिल पढ़ूंगा। लेकिन इसमें मस्जिद जो है अक्सा का जिक्र, बैतुल मक़दस के नहीं, वहां जाकर पढ़ूंगा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यहीं पढ़ लो। दोबारा उसने वही सवाल किया, फिर फरमाया यहीं पढ़ लो। फिर उसने सवाल का इरादा किया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया अब तुम जो चाहो करो, यानी वहां जाना चाहते हो तो जाओ। और पहले इरशाद फरमाया कि यही पढ़ लो। इस हदीस के तहत फुकहाए इकराम, उलमा इकराम ने यह मसला दर्ज फरमाया गए कि मन्नत में जगह की भी तख्सीस नहीं होगी। अगर किसी ने यह मन्नत मान ली कि मैं, अगर मेरा यह काम हो जाए तो मैं मदीना पाक के फुकरा पर यह रकम सदका करूंगा, अगर मेरा यह काम हो जाए तो मैं मस्जिद नबी में जाकर यह नफिल जो है वो पढ़ूंगा, या मैं मस्जिद हराम में जाकर यह नफिल पढ़ूंगा, या बिलफर्ज ये कोई मन्नत मान ले कि मैं फिदान मदीना में आकर यह करूंगा, यह नफिल पढ़ूंगा, तो मन्नत के अंदर हमने एक उसूल कायदा कुलिया याद कर लिया कि मन्नत में जगह की तख्सीस लाजिम नहीं होगी। मन्नत में जगह की तख्सीस लाजिम नहीं होगी। वो जहां भी पढ़ेगा, वो नफिल नमाज जहां भी पढ़ेगा, उसकी मन्नत अदा हो जाएगी। इसी तरह यह मन्नत मानी कि जुमा के दिन मैं ये नफिल पढ़ूंगा, अब उसने जुमारात को ही पढ़ लिए तो भी उसकी मन्नत अदा हो जाएगी। और यही मन्नत मानी कि मदीना पाक या मक्का मुअज्जमा के फकीरों को यह रकम दूंगा, तो यहां बाबुल मदीना या अपने इलाके में भी उसने किसी भी जगह पर फकीरों को वो रकम दे दी तो उसकी मन्नत अदा हो जाएगी। कि मन्नत में जगह, रुपए, ये रुपए दिए थे इसकी जगह वो निकाल के उसने दे दिए तो भी अदा हो जाएगी। ان چیزوں کی تخصیص جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ منت اگر شرط پر موقوف ہے تو اس شرط کا پایا جانا یا نہ پایا جانا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر شرط سے پہلے ہی منت کو اس نے ادا کر دیا پورا کر دیا تو ایسی صورت میں پھر کام ہونے کے بعد اس کو منت وہ دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک جو ہم نے درس سنا ہے اس میں منت شرعی کا بیان گزرا ہے. اب یہاں چند باتیں اور بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض منتیں شرعی تو نہیں ہوتی, یعنی لازم و واجب تو نہیں ہوتی, لیکن ان کاموں کو کرنا جائز ضرور ہے. اس کو کہتے ہیں نظر عرفی, منت عرفی, منت عرفی. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں یہ منت کون سی ہے, منت عرفی. منت اس کا کیا حکم ہے کہ اس کو پورا کرنا لازم و واجب نہیں ہوتا, اس کو پورا کرنا لازم و واجب نہیں ہوتا لیکن کرنا جائز ہے. اب کسی نے منت ایسی مان لی تو درست ہے جبکہ اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو. یہ وہ منت ہے جو اولیاء کرام کی نیاز کی منت مان لی کہ ہر مہینے گیارہویں شریف کا اہتمام کروں گا. مفتی صاحب میرات المناجی میں لکھتے ہیں اولیاء اللہ کے نام کی جو نظر یعنی منت مانی جاتی ہے اسے نظر عرفی اور لغوی کہتے ہیں. اس کا معنی ہے نظرانہ, جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے کہے کہ یہ چیز آپ کی نظر میں نے کی تو یہ منت عرفی کہلاتی ہے. یہ بندوں کی ہو سکتی ہے مگر اس کا پورا کرنا شرن واجب نہیں. اب منت عرفی کی مثالیں, گیارہویں شریف کی منت مان لی, میلاد کی منت مان لی, فاتحہ بزرگان دین کی منت مان لی, کسی بزرگ کی فاتحہ کی منت مان لی, مزارات پر چادر چڑھانے کی منت مان لی, مزارات پر حاضری کی منت مان لی, محرم الحرام شریف میں نیاز شربت سبیل لگانے کی منت مان لی. تو یہ ساری منتیں یہ منت شرعی نہیں ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ منتوں کو ترک کر دیا یعنی مانی لیکن کی نہیں تو اس کو ہم گناہگار کہیں گے, ایسا نہیں ہے. البتہ اس کو پورا کرنا جائز ہے, قابل ثواب کام ہے, کرے گا تو انشاءاللہ ثواب پائے گا. اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ منت تو درست طریقے سے ہی اس نے مانی ہے لیکن جب کرنے کا ٹائم آئے تو ناجائز چیزوں کو اس میں شامل کر لے, مرد و عورت کا اختلاط کر کے. اگر یہ کوئی معاملہ بھلے محفل کا ہی ہو لیکن یہ فعل جائز نہیں ہوگا اس کے لیے. اسی طرح مزار پر چادر چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, ساتھ دو دو چار چار ڈھول باجے بجاتے ہوئے جا رہے ہیں مزار پہ چادر چڑھائیں گے تو یہ فعل ان کا ناجائز ہوگا. مزار پر چادر چڑھانا اس صاحب مزار کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے, جائز عمل ہے, علماء صلحہ میں رائج گئے, درست گئے, لیکن ساتھ اس کے دوسرے لوازمات کر لینا یہ گناہ کا کام ہے, ان کا ترک کرنا ضروری ہے. اور اس میں بھی یہ باتیں یاد رکھیں عرفی منت میں بھی اس سے مراد وہ منتیں ہیں جو علماء صلحہ ان میں رائج تھیں. مزار پہ جانا یہ بزرگوں میں پرانے بزرگوں میں رائج, فاتحہ کا ان کی بزرگوں کی فاتحہ نیاز کا اہتمام کرنا یہ بھی علماء صلحہ میں رائج. تو منت عرفی سے مراد یہ ہے کہ ایسی منتیں جو علماء صلحہ میں رائج ہو یا وہ عوام جو علماء کی صحبت اختیار کرتی ہو انہوں نے درست طریقے کے مطابق کوئی ایسی منت کا اہتمام کرتے ہوں. اب بعض جو ہماری عوام کی جہالت کی وجہ سے منتوں کا سلسلہ ہے، اب جیسے کہ منت مان لیتے ہیں کہ ہم مزار پہ جا کے تالا باندھ دیں گے، تو یہ جہالت ہے، اس کو منت عرفی بھی نہیں کہیں گے، اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ان کی جہالت ہے کہ تالا باندھنے کی منت مان لی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بعض مان لیتے کہ منت ہم مانیں گے، کیا کریں گے، مزار پہ جا کے دھاگا باندھ دیں گے، شادی نہیں ہو رہی تو سر پہ سجانے والا سہرا کلا وہ اس کی جالیوں سے لٹکا دیں گے۔ تو یہ ساری منتیں، یہ جو عوام میں بعض رائج ہوئی ہیں، یہ ان کی جہالت کی وجہ سے ہیں۔ لیکن عرفی منتیں جو اوپر میں نے ذکر کی ہیں، میلاد منانے کی ہوں، گیارہویں شریف کی ہوں، مزار پر درست طریقے کے مطابق حاضری دینے کی ہوں، مزار پر چادر چڑھانے کی ہوں، سبیل لگانے کی ہوں، شربت جو ہے وہ لگا کر لوگوں کو بانٹنے، پانی پلانے کی، یہ اس طرح کی، یہ درست ہیں، جائز ہیں، ان کو کر سکتے ہیں۔ انہی جہالت سے چلتے چلتے ایک اور بھی منت عام طور پر لوگ جو ہے وہ بچوں کے لیے مان لیتے ہیں، اگر بچہ پیدا ہو جائے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی یا کسی اور وجہ سے منت مان لی، بچہ پیدا ہو تو اس کو ہم محرم شریف میں فقیر بنا دیں گے، 10 سال تک اس کو فقیر بنائیں گے، وہ منگتا رہے گا 10 سال تک، گھروں میں جائے گا بھیک مانگے گا، اور وہ جو پیسے اکٹھے ہوں اس کو جو ہے وہ بھلے بعد میں وہ فاتحہ کر دیں، کوئی بھی معاملہ کریں، لیکن یہ منت ماننا بھی جائز نہیں ہے، یہ فقیر بنانے کی منت۔ ایک بعض منتیں تو جو جہالت کے سبب ہیں، جیسا کہ تالا لگانے پر یا دھاگا باندھنے پر، لیکن یہ منت کہ وہ فقیر بنائیں گے، وہ لوگوں سے پیسے مانگے گا، اس منت کو جو ہے وہ ناجائز فرمایا ہے۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ فقیر بن کر بلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام، اور ایسوں کو دینا بھی حرام، اس لیے کہ یہ گناہ کے کام پر دوسرے کی امداد کرنا ہے۔ اور وہ منت ماننی کہ 10 برس تک، یعنی 10 سال تک ایسا کریں گے، یہ سب محمل و ممنوع، یعنی فضول کام، اس سے بچنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیت، کہ گناہ کے کام میں کوئی منت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے مانی بھی ہو اس طرح کی، تو اس پر عمل ہرگز جو ہے وہ نہ کرے۔ اب اس میں بعد اور بھی عورتوں میں گھروں پر بالخصوص جو ہے وہ منتیں رائج ہیں، اور عورتوں میں عموماً 10 بیویوں کی کہانی کی منت مانی جاتی ہے، بہت مشہور، جبکہ اس کہانی کا تعلق جو ہے وہ اصل سے نہیں، علماء نے اس کو من گھڑت اور بے اصل فرمایا ہے۔ تو 10 بیویوں کی کہانی کی بھی اگر منت مان لی ہو تو اس کو بھی پورا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو اس میں پڑھا جائے گا، جو کچھ اس میں ہوگا، وہ ہے ہی من گھڑت، وہ بے اصل جو ہے وہ چیزیں پڑھیں گے۔ حال بتا اس کی جگہ یوں ہو سکتا ہے، اگر کسی گھرانے نے 10 بیویوں کی کہانی کی منت مان لی ہو، یا کوئی بھی ایسی کہانی کی منت مانی ہو جو کہ من گھڑت ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر پر محفل کا اہتمام کر لیں، اس میں چاہے سورہ یاسین یا سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کروا لیں اور اس کہانی کو نہیں پڑھیں، بلکہ ویسے ہی بزرگوں کے نام پر جو ہیں وہ فاتحہ کا اہتمام کر دیں، ذہنی طور پر بھی ایک وہ سکون میں آ جائیں گے کہ چلو منت ہم نے پوری کر لی ہے، لیکن وہ جو من گھڑت چیز ہے اس کو جو ہے وہ ہرگز اس میں پڑھا نہ جائے۔ یا کہیں سے علماء اہل سنت کی کسی مستند جو ہے وہ علماء اہل سنت کی کتب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا جن کے بارے میں منت مانی ان کے فضائل نکال کر اس کا درس دے دیا جائے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کے تقریباً ہر ماہ کے بارے میں ہر ماہ کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی رسالہ ضرور موجود ہے۔ تو اگر ایسی منت مانی ہے کہ کسی من گھڑت رسالے کو پڑھنا ہے، بے اصل کتاب کو پڑھنا ہے، تو اس کی جگہ آپ اس رسالے کو پڑھ لیں جو بھی اس مہینے کی مناسبت سے کو، उसको आप पढ़ें, उसका दर्स दे दें और बकिया जो है वो फातिहा का इतमाम करें। इंशाल्लाह ज़हनी तौर पर भी सुकून होगा कि मन्नत पूरी होगी और घर में भी इंशाल्लाह खैर और बरकत का नुज़ूल होगा, क्योंकि एक नेक काम किया गया। अगर कोई रिसाला किसी महीने का ना भी मिले, फ़ज़ाइल सुन्नत का दर्स देना शुरू कर दें, फ़ज़ाइल सुन्नत की फहरिस्त देखें, इंशाल्लाह ऐसे वाकियात, बुजुर्गों के वाकियात, अहले बैत अतहार के वाकियात, अहले बैत अतहार की शान में जो वाकियात जो गए फ़ज़ाइल सुन्नत में, इतने मुतअद्दद वाकियात गए, उनके रोज़ों का तज़किरा गए, उनकी इबादत का तज़किरा गए, उनके जो गए वो तवक्कुल का तज़किरा गए, शुक्र का जिक्र गए, तो ये सारी चीज़ें फ़ज़ाइल सुन्नत में मौजूद गए, उसकी जगह इसका दर्स रख लीजिए और अपने घर में जो गए वो उस मामले को पूरा कर लीजिए। और बाज मन्नतें वो नाजायज़ हैं, मन्नतें बाज तो मैं बता रहा हूं वो कि जिससे बचना चाहिए जहालत की वजह से, बाज नाजायज़ हैं, गुनाह का काम है। उनमें कैसे, ये मन्नत उमूमन मान ली जाती है कि बच्चे के कान छिदवाएंगे और इसमें बाली इसको डाल देंगे। लड़कों के कान छिदवाना, बालियां डालना, ये नाजायज़ है। इस तरह की अगर किसी ने मन्नत मानी हो, इसी तरह ये मन्नत मान ले कि अपने बालों को जो है वो लड़का पैदा अगर हो तो उसके लंबे बाल रखेंगे, चुटिया उसकी बनाएंगे। जैसे आपने कभी देखा भी होगा बाज बच्चों के, या बड़े भी हो जाते हैं, बड़ी उम्र को पहुंच गए लेकिन सर के एक मखसूस हिस्से में लंबे बाल जो है वो जा रहे हैं, उसको जो है वो बाकायदा औरतों की तरह चुटिया बनाकर जो है उसको बांधा जाता है, तो दुरुस्त नहीं है ये, ये नाजायज है। मर्द के इतने लंबे बाल रखना, कंधों तक तो रहें कि इंसानों को छू जाएं, जो सुन्नत के मुताबिक, वो भी ये है कि सुन्नत के मुताबिक जो जुल्फों की इस मकदार तक रखना चाहिए, और औरतों की मुशाबत करते हुए ये लंबे लंबे बाल, ये मर्दों के लिए जायज नहीं है, नाजायज हराम है इतने लंबे बाल रखना। तो ऐसी मन्नतें अगर मानी हैं तो इनको तो फौरन खत्म कर दें, तौबा भी करें उससे। बाल लंबे रखने तो कटवा दें, उससे तौबा करें जो पिछला गुनाह हुआ है, और अब अपने जो है वो तरीके के मुताबिक जो है वो आम रूटीन के मुताबिक रखे जाए। ज़ेह नसीब तो जुल्फे रख लें, बच्चों को चूड़ियां पहनाई हैं तो उतार दें। मजारों से कड़े लेकर आ जाते हैं, मर्द उसको कड़े को जो है वो हाथ में पहनता है, ये तो फुला मजार से लेके आओ, उंगली में छल्ला पहना होता है ये तो मजार से लेके, बाहर कहते हैं ये तो मदीने से लेकर आए। तो आप मजार से लेके आए या मदीने से लेके आए, हमें वो काम करना है जो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो जिस काम से मना किया है उससे रुक जाए, तो इन चीजों से भी हमें रुकना है। और ये ख्याल बिल्कुल ज़हन से निकाल दें, अल्लाह पे तवक्कुल रखें कि अगर हमने ये काम कर दिया, अगर इस मन्नत को अब हम पूरा ना करें तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा मर जाएगा। सदरुल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी अलैह रहमा फरमाते हैं कि अगर बच्चे ने मरना होगा तो ये नाजायज काम उसको बचा नहीं लेंगे, ये कभी भी नहीं उसको बचाएंगे। अगर उसकी उम्र उतनी है, अगर उसको मरना ही है तो ये नाजायज काम उसको नहीं बचाएंगे। लिहाजा ये अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए ये काम जो गुनाह के काम है जिससे शरीयत ने मना किया, इसको फौरन खत्म कर देना चाहिए। और आप फरमाते हैं कि मन्नत माननी है तो लोगों ऐसी मन्नत माना करो, नेक काम करो, नमाज की मन्नत मानो, रोजा रखने की मन्नत मानो, खैरात की मन्नत मानो, दुरूद शरीफ पढ़ने की मन्नत मानो, कलमा शरीफ पढ़ने की मन्नत मानो, कुरान मजीद पढ़ने की मन्नत मानो, फकीरों को खाना खिलाने की मन्नत मानो, उनको कपड़ा पहनाने की मन्नत मानो। कितने अहम और जरूरी काम कि जिसमें सामने वाले का फायदा भी, खुद रोजे की मन्नत माने, कितनी इबादत इसको जो है वो इबादत का सवाब भी मिलेगा, कितने मामलात इसके जो है वो दुरुस्त हो गए। नमाज की मन्नत माने, कितनी नेकियों में इजाफा होगा। खैरात करे, अल्लाह की राह में सदका देने का इसको फजीलत मिलेगी। फकीरों को कपड़े दे, उनके कपड़े पहनाए, उनके खाने का एहतमाम करे, तो ये मन्नत जो है वो माना करे। तो इतने जब शरीयत मुताहरा ने हमारे लिए आकाम फरमाया तो हमें उसी लाघव कामों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और नेक कामों की तरफ हमें तवज्जो दें। और ये याद रख लें, जब भी आप किसी मन्नत को मानना चाहें तो सदरुल शरिया अला रहमा ने भी बाहर शरीयत में लिखा है कि आप किसी सुन्नी आलम दीन से पूछ लें कि ये मन्नत हम मान रहे हैं, ये मन्नत दुरुस्त है कि नहीं। آیا یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں منت پوری کرنی ہوگی یا کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ کسی سنی عالم دین سے پوچھ لیں اس کے بارے میں. تو بالکل جو گئے وہ اس کو پوچھا جائے. دارالافتاء اہل سنت جو کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور الحمدللہ دارالافتاء میں موجود اسلامی بھائی علماء کرام آپ کے اس مسئلے کا جواب دیں گے انشاءاللہ, آپ کی منت کے بارے میں رہنمائی کریں گے. تو جب بھی منت کا سلسلہ ہو تو آپ ضرور مشورہ کر لیجئے کہ یہ منت ہماری درست ہے کہ نہیں, اس کو مانا جائے یا نہیں. تو یہ ہمارا پہلا درس منت کے بارے میں اپنے اختتام پہ پہنچا. اللہ تعالیٰ منت کے ان احکام شرعیہ کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت اسی ضمن میں منت کی آخری بار میں آپ سماعت فرماتے جائیں, صحیح بخاری شریف میں ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا آپ نے, اس کے متعلق آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں کھڑا ہے؟ عرض کی گئی, یا رسول اللہ یہ ابو اسرائیل ہے اور اس نے ایک منت مان لی. فرمایا کیا منت مانی ہے؟ عرض کی گئی منت یہ مانی ہے کہ یہ شخص کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں, کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں, سائے میں نہیں جائے گا دھوپ میں رہے گا, کلام نہیں کرے گا کسی سے بات بھی نہیں کرے گا. منتیں آپ غور سے سنیے گا, کھڑا رہے گا دھوپ میں رہے گا سائے میں نہیں جائے گا بات نہیں کرے گا اور اس حالت میں روزہ رکھے گا, یہ اس کی منت ہے. آپ خطبہ دے رہے تھے اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اسے حکم دو, اسے کہو جا کر کہ یہ بات بھی کرے بیٹھ بھی جائے سائے میں آ جائے اور روزہ اپنا پورا کر لے. یعنی چار چیزوں کی اس نے منت مانی تھی, ایک چیز اس میں نیک والی جو نیکی کا کام ہے وہ ہے روزہ. فرمایا اس کے دھوپ میں رہنے سے کیا فائدہ ہے, بیٹھ جائیے سائے میں آ جائے بات کرے, لیکن ایک چونکہ منت اس میں اچھی تھی روزہ کی بھی منت مانی ہے, روزہ اپنا پورا کرے لیکن ان سب باتوں سے یہ بچ جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ منت میں جگہ روپے اور فقیروں کی تخصیص یہ لازم نہیں ہے, تو اگر کوئی یہ منت مانے کہ بھائی تندرست ہو گیا تو جمعہ کے دن دو رکعت نفل پڑھوں گا, تو اس میں دن جیسے مقرر کیا,
دن کی بھی اس طرح جو ہے وہ اس میں مقرر نہیں ہوگا. دن میں بھی اگر اس نے جمعہ کے لیے یہ منت مانی کہ میں جمعۃ المبارک کو دو رکعت نفل پڑھوں گا, اب جمعرات کو بھی اگر اس نے پڑھ لیے تو اس کی منت ادا ہو جائے گی, دن کی بھی اس طرح تخصیص نہیں آئے گی. ہاں منت معلق ہو تو وہ چونکہ پہلے بتا چکا ہوں شرط پر موقوف رہے گی, اس کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے. منت غیر معلق میں ان چیزوں سے بھی یہ لازم نہیں آتی, دن بھی نہیں ہوگا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. دوسرا ہمارا درس ہے قسم کے بارے میں, بہت اہم درس ہے. بہت سے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب قسم کھانی اور کب نہیں کھانی, اور اگر قسم کھا لی ہے تو اب اس کا کیا کرنا ہے, یاد رکھیں قسم کے ذریعے سے آدمی اپنی بات کو پختہ کرتا ہے, موقت کرتا ہے اور سامنے والے کو یقین دلا دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا, یا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو, اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو, بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے. تو جس بات میں آپ نے اللہ کا نام ذکر کر دیا ہے قسم کھا لی ہے، اللہ کو اس پر ضامن بنا لیا ہے، تو اب فرمایا ہے کہ اس وعدے کو اب نہ توڑو، وہ مضبوط ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے، اس کو پورا کرو. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگرچہ آپ نے قسم کھا لی ہے لیکن توڑنا ضروری ہے، اس کا آگے بیان آ رہا ہے. حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جو شخص قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. تو اس حدیث میں یہ بات بھی پتا چلی کہ باپ کی قسم، اس سے ممانعت ارشاد فرمائی. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم نہ اپنے اباؤ اجداد باپ دادوں کی قسم کھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ، اور اللہ کی بھی قسم نہ کھاؤ مگر یہ کہ تم سچے ہو. یعنی جس کام کو سچا کرنا ہے اور سچائی والا ہے کوئی کام، پیچھے ہو چکا گئے، سچے ہو تو اللہ کی قسم جو گئے وہ اس میں کھا سکتے ہو، اور اس سے جھوٹی قسم سے بھی منع فرمایا گیا. حدیث میں جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہ فرمایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ جھوٹی قسم کھانا ہے. قسم کے بارے میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، بہتر ہے کم کی جائے قسم. ایسے نہیں ہے بات بات پر قسم کھائیں، بات بات پر قسم کھائیں، جہاں تک ہو سکے اس میں کمی کی جائے. اور بعض لوگوں نے جو اپنا تکیہ ہی کلام یہی بنا رکھا ہے، قصدن بے قصد منہ سے زبان پر جو ہے وہ قسمیں جاری ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ یہ قسم سچی کھا رہے ہیں یا جھوٹی کھا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری بات ہے کہ قسم جب کھائیں تو ہوش و حواس میں، درست طریقے کے مطابق، اور سچائی پر مشتمل ہو، جھوٹ کو اس میں دخل نہ ہو. تو قسم کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم کو قسم لغو، قسم لغو، لام غین واو. دوسری کا نام ہے غموس. اور تیسری قسم کو قسم منعقدہ، منعقدہ یعنی جو منعقد ہو. قسم لغو وہ قسم ہے کسی گزرے ہوئے کام، کسی گزرے ہوئے کام یعنی ماضی میں پہلے کام جو ہو چکا ہے. ابھی ہم بیٹھے، ہم آج سے پچھلے دن پہلے جو گزر چکے ہیں دن، کسی گزرے ہوئے کام پر اپنے خیال میں صحیح جان کر اس نے قسم کھائی لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہو. قسم لغو کی تعریف آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کسی گزرے ہوئے کام پر اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے لیکن حقیقت اس کا برخلاف ہو. یعنی اس نے یہ کہہ دیا اور اس کے اپنے گمان میں بھی یہی ہے کہ جمعہ کے دن وہ شخص آیا تھا، کسی کا نام ہو، وہ آیا تھا اور اس کے گمان میں یہی ہے، ذہن میں یہی ہے کہ وہ آیا تھا، اس پر اس نے قسم کھا دی لیکن حقیقت اس کے برخلاف نکلی کہ وہ نہیں تھا اس دن، تو اس کو کہتے ہیں قسم لغو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسم لغو. اس میں کوئی جھوٹ کو دخل تو نہیں ہوا، اس نے اپنے خیال سے صحیح جان کر قسم کھائی. لیکن حقیقت اس کے برخلاف تھی. اس کو قسم لغو کہتے ہیں. شریعت مطہرہ نے اس قسم کو معاف فرمایا ہوا ہے. اس کا نہ کوئی کفارہ ہے نہ ہی اس پر کوئی گناہ ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غلط فہمی کی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرماتا. تو یہ قسم لغو اس میں چلے جائے گی. اپنے خیال میں صحیح سمجھا, حقیقت اس کے برخلاف نکلی, یہ ہے قسم لغو. غموس, کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر قصدن جھوٹ بول کر اس نے قسم کھائی. کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے. بھئی یہ کہہ دے کہ میں نے کل یا پرسوں جو گزر چکے ہیں, پچھلے ہفتے گزشتہ ہفتے میں نے یہ کام کیا, یا فلاں نے یہ کام کیا ہے, اور قصدن جھوٹ بول رہا ہے, اس کو پتا ہے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, لیکن بول رہا ہے وہاں پر, اس کو قسم غموس کہتے ہیں. اور سخت اس کو جو ہے وہ گناہ فرمایا گیا ہے. ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا جو یہ جھوٹی قسم, ایک تو گزرا ہوا معاملہ اس پر جھوٹا معاملہ, اس پر اللہ کا نام لے, اللہ کو گواہ اس طرح بنا کر جو ہے وہ یہ قسم کھا رہا ہے, یہ قسم غموس میں آتا ہے. یہ شخص گناہگار ہوتا ہے, سخت گناہگار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم غموس کو, یمین غموس کو گناہ کبیرہ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے. تو اگر کسی نے یہ معاملہ کر لیا اور جھوٹی قسم کھا لی ہو تو اس پر لازم گئے توبہ کرے, استغفار کرے, توبہ کرے, استغفار کرے اگر کسی نے یہ قسم کھا لی ہو. ہاں اس پر کفارہ نہیں ہے, اس قسم پر کفارہ نہیں ہے, قسم غموس پر, یمین غموس پر کفارہ نہیں ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ ہے. اور اس کا کفارہ استغفار, گناہ سے جو ہے وہ توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگے. اور اگر اس نے یہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق دبایا ہو یا کسی کا مال جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا ہو, اس کی قسم جھوٹی کی وجہ سے کسی کا نہ حق جو ہے وہ کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ نہ انصافی والا ہوا ہو, تو پھر وہ بھی توبہ کی تمام شرائط اس کو پورا کرنی ضروری ہوگی. آپ ذرا اندازہ کریں, اللہ کا نام وہ استعمال کر رہا ہے جھوٹ پر, ایک طرح کا اللہ کا نام مبارک جو ہے وہ لگا کر اس کو گواہ بناتا ہوا یہ معاملہ اپنا نکالا ہے. کتنا سخت گناہگار آدمی, اللہ کا نام کس مقام پر جو ہے وہ اس طریقے سے جھوٹا استعمال کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ کا معاملہ ہے, کبیرہ گناہ اسے فرمایا گیا ہے. تو اس سے سچی توبہ ہو, اگر کسی نے کبھی معاملہ کوئی ایسا کیا ہو, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے, نا انصافی ہوئی ہے, نہ حق کسی کا مال جو ہے وہ گیا ہے, دبایا گیا ہے, تو وہ بھی توبہ کی تمام شرائط پورا کرنا اس پر لازم آئیں گی. امید ہے آپ یہ یمین غموس, قسم غموس کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے. تیسری قسم, قسم منعقدہ, آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے. آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے. آپ کسی سے قسم کھا کر کے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا, یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا, تو یہ کام, یہ قسم آئندہ کے لیے, یہ قسم یمین غموس کس کے لیے تھی؟ ماضی کے لیے, گزرے ہوئے. یمین لغو, قسم لغو کس کے لیے تھی؟ گزرے ہوئے. منعقدہ کس کے لیے ہیں؟ آئندہ کے لیے. آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, آئندہ یہ کام کروں گا. تو جو بھی اس کے برخلاف کرے گا تو یہ منعقدہ قسم ہے جس پر کفارہ لازم آئے گا, جس پر کفارہ لازم ہے, اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا. تو قسم کی تینوں قسموں میں سے کتنی قسموں پر کفارہ لازم آ رہا ہے؟ کتنی پر آ رہا ہے؟ ایک پر. معاف کون سی قسم ہے؟ لغو میں جھوٹ کا دخل ہے؟ نہیں. تو یہ لغو میں جھوٹ کا دخل نہیں، یمین غموس قسم غموس، اس میں آدمی سخت گناہگار ہوگا، معافی مانگے گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرے، لیکن مالی کفارہ نہیں. اور یمین مناقدہ قسم مناقدہ، اس کے اندر کیا لازم آئے گا؟ کفارہ بھی اس پر لازم آئے گا. اب قسم کے تفصیل سے یہ چند قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اب ان کے چند احکامات بھی سنتے چلیں کہ قسم کھانی کن الفاظ سے ہے، کون سی قسم معتبر ہوگی اور کون سی درست نہیں. یاد رکھیے کہ بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنا بالکل اس پر لازم ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا، کفارہ بھی دینا ہوگا گناہگار بھی ہوگا. وہ کام جس سے بچنا قسم کے بغیر ہی اس پر ضروری تھا، وہ کام جس سے بچنا قسم کے بغیر ہی ضروری تھا، اس نے اس کام پر قسم کھائی اور پھر عمل نہیں کیا بلکہ وہ کام کر دیا، تو یہ شخص گناہگار ہوگا. مثلا یوں مثال کے طور پر سمجھ لیجئے اسے، اب کوئی قسم کھائے کہ میں گانے نہیں سنوں گا، یہ قسم کھائے بالفرض، اللہ کی قسم میں گانے نہیں سنوں گا، میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ کام ایسے ہیں جو بغیر قسم کے ہی اس پر جو ہے وہ ان سے بچنا ضروری ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے وہ کام کیا کہ قسم بھی کھائی ہے اور گناہ کر لیا، وہ جس کے بچنے کی قسم کھائی تھی، تو یہ شخص گناہگار بھی ہوا اور قسم کا کفارہ بھی اس پر لازم ہوگا. اسی طرح جو کام قسم کے بغیر ہی اس پر کرنا ضروری تھا، اس نے پھر قسم کھا لی اور وہ کام نہ کیا، مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے اس پر نماز پڑھیں، لیکن اس نے قسم بھی کھائی کہ اللہ کی قسم میں آج ظہر ضرور پڑھوں گا، یہ قسم اس نے کھا لی. اب ظہر پڑھنا تو ویسے ہی فرض ہے، مسلمان پر نماز فرض ہے، اور بالفرض اگر اس شخص نے نماز نہ پڑھی تو گناہگار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس پر لازم آ جائے گا. بعض وہ قسمیں ہیں کہ جن کا توڑنا اس پر ضروری ہے، جن کا توڑنا اس پر ضروری ہے. مثلا کوئی یہ قسم کھا لے کہ معاذ اللہ میں فلاں کو قتل کروں گا، تو اس پر لازم ہے کہ کوئی کسی مسلمان کا بھی قتل ناحق جائز نہیں، اس پر لازم ہے کہ یہ اس قسم کو جو ہے وہ یہ پورا نہ کرے، اس پر لازم اس کو توڑ دے. قسم کھائی ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ قطع تعلقی کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ صلہ رحمی کرے جائے، شریعت مطہرہ نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، والدین سے اس طرح منقطع ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، یہ غیر شرعی کام گئے اور اس پر اس نے قسم کھائی، شریعت اس پر لازم کرے گی کہ یہ کیا کرے، یہ اس کو قسم کو توڑ دے اور جا کر والدین سے بات چیت کرے، اپنا تعلقات ان سے بحال کرائے. اسی طرح کوئی قسم کھا لے کہ میں چوری کروں گا، فلاں کو ڈاکہ ڈالیں گے چوری کرنی ہے، معاذ اللہ، تو وہ بھی اس قسم کو توڑے گا، پورا اس کا کرنا نہیں کرے گا. تو یہ چند کام ایسے ہیں کہ ان کو بیچ میں آڑ جو گئے وہ، اب ایک قاعدہ کلیہ ہے جو حدیث سے ہمیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قسم کھائے، جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے، جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو وہ کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے، تو وہ کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ کسی بھی ایسی بات پر قسم کھا لی جو مناسب نہیں ہے، بھلائی بہتری وہ اس دوسرے کام میں نظر آ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس قسم کو جو ہے وہ توڑ دے، وہ کام کر لے اور کفارہ دے۔ فلاں کی شادی میں نہیں جاؤں گا، فلاں کے ساتھ ہم رشتہ نہیں کریں گے، یہ قسمیں کھا لی۔ فلاں فقیر کو میں نہیں دوں گا، اس کو نہیں کچھ دوں گا، ان چیزوں کی قسم کھا لی۔ تو بہتر یہی ہے، بہتری کس میں ہے؟ وہ کام کرنے میں، تاکہ آپس کے تعلقات اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کام کرے اور کفارہ دے دے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں احسان مندی نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لے میں صلح نہیں کرواؤں گا، تو اس میں یہ نشانہ نہ بنا لے کہ میں نے اب قسم کھا لی، اب میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں کام کر سکتا، دو لڑے ہوئے میں اس میں صلح نہیں کرواؤں گا، میں نے یہ قسم کھا لی ہے۔ تو اس کو یہ قسم کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں یہ کام کرے، وہ بھلائی والا کام کرے، قسم کو توڑ دے، اپنی قسم ختم کر دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ قسم کے الفاظ، کن چیزوں سے قسم ہوتی ہے؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں سے جن کے ساتھ قسم کھائے گا شرعی طور پر قسم ہو جائے گی۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں سے جن کے ساتھ قسم کھائے گا شرعی طور پر وہ قسم کہلائے گی۔ اسی طرح اللہ کی صفات، جن سے قسم کھائی جاتی ان سے کھائے گا تو بھی قسم ہو جائے گی۔ ان کی مثالیں لکھ لیں، اس طرح قسم کھائے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، خدا کی قسم، یہ جو بھی اللہ کے اسماء مبارکہ، ان کی قسم کھائے، صفات کی قسم کھائے، اس طرح کھائے کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، قسم ہے، اس کی بزرگی کی قسم، قسم ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی قوت، ان کی قسم، قسم ہے۔ تو قسم شرعی طور پر جو قسم ہوگی وہ اللہ کے نام مبارک اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، ان سے قسم جو ہے وہ شرعی قسم کہلائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ اس میں بہت سخت کلمات قسم استعمال کرتے ہیں، بہت سخت، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو معاذ اللہ یوں کہہ لے جیسے کوئی تو میں یہودی ہوں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ایسا کہے، یا کسی بھی اس طریقے سے جو ہے وہ کہیں، آپ نے دیکھو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، بے ایمان مڑے، اس طرح کی جو ہے، تو ان سے سخت جو ہے وہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے قسم کھائی اس طرح کی اور پھر اس کو جھوٹی کر دے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اگر کوئی اس طرح کی قسم کھائے کہ بے ایمان مرے، کافر مرے، یہودی مرے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، اور پھر اس قسم کو جھوٹی کر دے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو پھر یہ ہو، اور جھوٹی کر دے اس کو، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے قسم کھائی۔ یوں ہی صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا، خدا جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے، یعنی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور اپنے جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جانتا گئے میں نے یہ نہیں کیا، جبکہ اللہ جانتا ہے اس نے جو کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جانتا ہے میں نے یہ نہیں کیا لیکن اس نے حقیقتاً کام کیا ہے۔ تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک یہ شخص کافر ہے۔ تو یہ کلمات عام ہیں، بولے جاتے ہیں، قرآن کی قسم شرعی قسم گئے، قرآن کی قسم شرعی قسم گئے، قرآن کی قسم کھا کے بول رہا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قرآن کی قسم کھا لی، دونوں اعتبار سے قرآن کی قسم ہے۔ اگر ہاتھ میں قرآن نہیں بھی ہو قسم کھا لیتا ہے قرآن کی تو بھی قسم ہے، اور قرآن ہے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتا ہے قرآن کی تو بھی قسم ہے۔ حلال کو حرام کرنا، کوئی چیز حلال ہے اس کے لیے اور یہ کہہ دے کہ یہ چیز مجھ پر حرام ہے، یا کسی سے کہے تجھ سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے، اب اس کو بھی فرمایا گیا کہ یہ بھی قسم ہے، اگر اس کا برخلاف کرے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور پھر آگے اسی کے بعد ارشاد فرمایا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ تو جس نے حرام ہونے کی قسم کھا لی کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے، گوشت کھانا مجھ پہ حرام ہے، دودھ پینا مجھ پہ حرام ہے، اس طرح کوئی کہہ لے تمہارے گھر کھانا حرام ہے مجھ پر، لڑائی میں بول دیتے ہیں اس طرح، تو کسی حلال چیز کو حرام اپنے اوپر کر لینا یہ قسم ہے، اگر اس کا برخلاف کرے گا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور حکم یہی ہے کہ وہ حلال کو جو ہے وہ اب حرام نہ سمجھے، کھا لے اس کو کھائے، کیونکہ قرآن میں فرمایا کہ وہ حلال ہے اس کو کھاؤ، تم اس کو کھائے اور کفارہ دے دے۔ یہاں تک قسم کی اقسام اور کن چیزوں سے قسم کھائی جاتی ہے ان کا ہم نے در سنا۔ اب آگے ایک مسئلہ لکھیے، غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور نہ ہی یہ شرعی طور پر قسم ہے۔ توجہ سے یہ باتیں سنیے گا، کئی افراد ایسے ہوتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایسی قسم کھا کے۔ پھر اولاً تو یہ قسم کھانا ہی مکروہ ہے، جیسا کہ شروع میں میں نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی قسم کھانے سے اس حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ منع فرمایا گیا۔ تو یاد رکھیں، باپ کی قسم ہو یا ماں کی قسم ہو، بیٹے کی قسم ہو یا بیٹی کی قسم ہو، تمہاری قسم میری قسم، اپنے آپ کی قسم دے دیں، اپنے سر کی قسم دے دیں، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دیں۔ اور لوگوں کی جہالت اس میں دیکھیے کہ عموماً ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ جو حقیقتاً شرعی طور پر قسم ہے اس سے اتنا جو گئے وہ احتیاط نہیں برتتے جتنا ان قسموں سے برتتے ہیں۔ نہیں میں نے بیٹے کی قسم کھائی، اب یہ مسئلہ میں اس طرح نہیں کروں گا، میں بیٹے کی قسم کھائی، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا اپنے بیٹے کے، میں نے اپنے بیٹے کو گود میں رکھ کے یہ بات کی، بھائی کیا میں کروں گا، اب تو اس کے ایک برخلاف کروں، وہ قسم ہی نہیں ہے، وہ قسم کھانا مکروہ تھی اور نہ ہی وہ شرعی قسم ہے۔ کیونکہ قسم جو آپ بات میں پختہ کر رہے ہیں وہ تعظیمن اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ، تاکہ اس معاملے میں قوت پیدا ہو جائے، اور پھر آدمی کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے اس بابرکت نام اس کی تعظیم اس کے حق بھی ادا کرے۔ اگر کھائی ایسے معاملے پر قسم جس کی شریعت یہ حکم دیتی کہ اس قسم کو پورا کیا جائے تو اس کو پورا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا۔ کاروباری حضرات بھی متوجہ ہو، بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم، اور یہ تو ایسے افراد کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، سب میرے لیے روزی حرام ہے یار میں اگر ایسا کروں گا، یہ بولتے رہتے ہوں وہ۔ اور یہ جھوٹی قسمیں جو ہم نے پڑھا، جھوٹی قسمیں اگرچہ ظاہری مالی کفارہ نہیں ہے لیکن دوسرا دیکھیں گناہگار ہوگا، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہر دوسرا دکان والا کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہ مجھے یہ چیز اتنے کی آئی ہے، میں نے اتنے کی خریدی ہے، تمہیں اتنے کی کیسے بیچ دوں میں، وہ پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سخت جو گئے وہ گناہگار ہوا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وہ رکھ لے، اپنے ذہن میں رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ اب اس نے بھلے یہ سمجھا لاکھوں کما لیں، لیکن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سودے میں برکت ختم ہوگی، تو اب وہ بے برکتی والا مال کیا کرے گا؟ یہ کوئی ڈاکٹروں کی مد میں چلا جائے گا تو وہ کسی اور مد میں نکل جائے گا جب برکت ہی نہیں ہے اس میں۔ تھوڑا ہو، نفیس ہو، ستھرا ہو، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارے کئی کام جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو بات کر رہا تھا کہ جتنی اہمیت ہمارے معاملات میں، عرف میں، لوگوں میں ان کی قسموں کا احتیاط رکھا جاتا ہے، میں نے ماں کی قسم کھائی ہے، باپ کی قسم کھائی ہے، میں نے بیٹے کی کھائی ہے، فلاں کی کھائی ہے، یہاں تک کہ کعبے کی بھی قسم کوئی کھا لے، مسجد کی قسم کھا لے، عرش کی قسم کھا لے، تو بھی فقہا نے اس کو یہی لکھا ہے وہ قسم ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہے قسم، اس کا کھانا ہی مکروہ ہے، یہ قسم بولنا ہی مکروہ ہے، اور قسم ہی نہیں ہے شرعی طور پر، یعنی اس پر قسم کے کوئی احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ کی قسم کھا لیں تو بھی فرمایا یہ شرعی قسم نہیں، کہ قسم کے بارے میں ہم نے سن لیا اللہ کے نام اور اس کی صفات، اللہ کے نام اور اس کی صفات، ان کی قسم۔ آگے مزید مسئلہ، ایک سے زائد قسمیں کھائیں ایک ہی کلام میں، واللہ، باللہ، طلہ، للہ، یہ عربی میں ان چار حروف سے جو ہے وہ قسم کھائی جاتی، واللہ واو سے، یعنی اللہ کے نام سے پہلے واو، واللہ، باللہ، طلہ، للہ۔ ہمارے معاملے میں عموماً ان چاروں سے نہیں کھاتے، ہاں بعض علمی طبقہ واللہ سے قسمیں کھاتے ہیں، واللہ کہہ کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں، سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ واللہ سے کیا مراد ہے، واللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ کی قسم، واللہ سے کیا مراد ہوتا ہے، اعلی حضرت کی جیسا کہ شاعری میں گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ اعلی حضرت کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں۔ تو یہ واللہ، یہ قسم اللہ کی قسم۔ اب کوئی تین چار قسمیں کھا لے تو وہ ساری قسمیں شمار ہوں گی۔ عام ہماری گفتگو میں وہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ کی قسم کروں گا یہ کام، خدا کی قسم کروں گا، قرآن کی قسم کروں گا، یہ قسمیں کھا لے جتنی کھاتا جائے، تو یہ اس کو شمار میں بھی رکھے، پھر کفارے بھی اتنے دینے ہو گئے اگر اس کے برخلاف کر دیا اس نے کہا۔ جتنی بار یہ قسم میں اللہ کے نام اس کی صفات کا ذکر کرے گا تو اتنے کفارے بھی لازم ہوں گے۔ دوسرے کو قسم دلائی جاتی ہے تو دوسرے کو قسم دلانے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ قسم نہیں کھانا چاہ رہا، یہ بھی ایک ہمارے معاملے میں بہت بڑھتی ہوئی بیماری ہے، سامنے والے کو قسم دلا دو۔ تو دوسرے کو قسم کھلائی تو جب اس نے قسم کو قبول کیا تو وہ قسم ہو جائے گی، اللہ کی قسم تم یہ کام نہیں کرو گے، وہ قبول کریں تو یہ قسم ہو جائے گی، اور اگر منع کر دیں قسم کو اس کی طرف ہی پھیر دے, قبول نہ کرے, تو پھر قسم جو ہے وہ نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی نے ماں باپ بچوں کی قسمیں اگر کھائی ہیں تو یہ کوئی قسمیں نہیں ہیں. اگر وہ ایسی رنجشیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اس گھر میں جاؤں گا میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا, اس کو اپنے گھر آنے دوں گا میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. اللہ پہ توکل کریں, جو شریعت مطہرہ نے احکام بیان فرمائے ان پہ عمل کریں, انہی میں عظمت انہی میں برکت. اب سب سوچ رہے ہوں گے کفارہ کیا ہے, بہت قسمیں یاد ہیں. اب یاد بھی کر لیجئے گا کتنی قسمیں ہو چکی پہلے کی, ان کو شمار بھی کرنا ہوگا جس جس قسم پر کفارہ ہے. اور اب آ جائیں کفارے کی طرف, قسم کا کفارہ کیا ہے. قرآن پاک میں ساتویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر. غلط فہمی کی قسمیں کون سی ہیں؟ لغو. کون سی ہیں؟ یعنی اس پہ اللہ گرفت نہیں فرماتا, یہ معاف فرمائیے. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا. جنہیں تم نے مضبوط کیا ان پہ تمہاری گرفت فرماتا ہے. فکفارته اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا, اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے یعنی درمیانہ, یا انہیں کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا. تو قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا, ان کو کپڑے دے دینا, یا ایک غلام آزاد کرنا. یہ بورڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, کفارے میں کھانا, کپڑے اور غلام آزاد کرنا, ان تین کاموں میں آپ کو رخصت ہے. چاہے آپ کھانا کھلا دیں, کپڑے دے دیں, غلام آزاد کر دیں. چونکہ غلام ابھی ہے نہیں ہے, لہذا اس کو نکال دیں. اب باقی رہے دو آپشن صرف, کھانا کھلانا, کپڑے پہنا دینا. اور کھانا بھی کیسا, گھر بہت جو ہے وہ بریانیاں کھاتا ہو, بہت اعلیٰ اعلیٰ کھانا کھاتے, جب فقیروں کا معاملہ ہو تو ان کو دال روٹی کھلا رہا ہے, اوسط درجے کا. قرآن نے فرمایا درمیانہ, جو درمیانہ درجہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, درمیانی کیفیت کا, نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنا, اوسط درمیانی کیفیت کا کھانا, یہ کھانا کھلانا ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام, اور جو ان میں سے کچھ نہ پائے, کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے, کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا, غلام ہے نہیں, کیا کرے, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تو 3 روزے, یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا. 3 روزے اس کو رکھنے ہوں گے ایک قسم کے بدلے میں. کتنے روزے ہیں؟ 3 روزے پے در پے مسلسل 3 روزے ہیں اس کو. پھر ارشاد فرمایا ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم, اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو. تو اولاً قسم کی حفاظت کی جائے, جن قسم کو پورا کرنا ضروری ہے, اور جن میں دیکھے کہ بھلائی دوسری طرف ہے تو وہ کام کر لے اور کفارہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا, قسم ٹوٹنے کے بعد کفارہ آتا ہے, قسم ٹوٹنے کے بعد کفارہ. ایسا نہیں ہے کہ قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ دے دے, قسم ٹوٹنے کے بعد وہ کام کرے اور کفارہ دے دے. 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے تو یہ 10 کو اس طرح کھانا کھلانا ہے, مسکینوں سے یہاں شریف فقراء جن کو زکات دی جا سکتی ہو, وہی اس میں جو ایک خاص اصطلاح مسکین والی ہے, وہی صرف نہیں اس کے مستحق بلکہ شریف فقراء جنہیں زکاۃ دی جا سکتی. ان دس کو آپ نے صبح کھلایا ہے تو دس کو انہی کو شام کو کھلانا ہے. دو وقت کا کھانا ہے. کتنے ٹائم کا کھانا ہے؟ دو ٹائم کا, صبح اور شام. سارے ہوں شریف فقیر. سارے کیا ہو؟ اگر دس کو ایک ہی دن بلا کر صبح شام کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا. کفارہ ادا. اب دس مسکین شریف فقیر, مسکین یا شریف فقیر, ایک دن میں مل جائیں, صبح بھی ملیں اور شام بھی ملیں, دونوں ٹائم, اس کی بھی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہوگی. یا ایک ہی شریف فقیر ہے, آپ جانتے ہیں یہ شریف فقیر ہے, اس کی آپ ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ صبح اور شام میرے گھر پہ کھانا کھا لیجیے گا, یا اس کو کھانا دے دیں, تو دس دن تک وہ ایک ہی کھاتا رہے. اگر ایک ہی دن جو ہے وہ اتنا اس کو دے دیا کہ وہ دس کی مقدار کے برابر ہے تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا. وہ دس دن آئے اور باقاعدہ روزانہ جو ہے یہ صبح شام اس کو کھانا کھلا دے یا اتنا کھانا دے دے, ایک کو دے تو دس دن کرنا پڑے گا, دس کو دے تو ایک دن میں ہی ہو جائے گا معاملہ. اور یہ بھی اس میں بھی آسانی ہے کہ اگر کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو اس کی جو شریعت نے مقدار بیان کی ہے اتنی مقدار ان کو دے دیں, مالک بنا دیں, جتنی رقم بنتی ہے, تو اب دوسری ٹائم میں اس کو بلانے کی حاجت نہیں ہوگا. اس میں زیادہ آسانی ہے کہ پتا چلے دن میں جن کو کھلایا تھا وہ فقراء میں سے پانچ آئے, اب پانچ نئے آئے تو پھر بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ انہی کو ہی کھلانا ہوگا جن کو دن میں کھلایا, شام بھی وہی کھائیں گے. اب پانچ اور ڈھونڈو شریف فقیر, تو پھر اس کے لیے مسئلہ بنتا رہے گا. تو آسانی کفارہ ادا کرنے میں یہ ہے کہ شریف فقراء کو, دس شریف فقراء کو یہ وہ اماؤنٹ دے دے جسے شریعت مطہرہ نے دو وقت کا کھانا کھائے, وہ ہے صدقہ فطر کی مقدار. دو وقت کا کھانا کھلانا اس کی مقدار کتنی ہے؟ صدقہ فطر, جو فطرانہ نکلتے ہیں صدقہ فطر نکالتے ہیں رمضان میں, اس کی مقدار. یعنی اتنی گندم دے دے, آٹا دے دے, یا اس کے برابر رقم دے دے. اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ صدقہ فطر دو کلو میں 80 گرام کم. صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ دو کلو میں 80 گرام کم. 80 گرام زیادہ کر لیں, دو کلو چلیں کر لیں, کچھ زیادہ ہی جا رہا ہے اس میں نا. مقدار جو ہے وہ جو بتائیے 80 گرام کم دو کلو میں. اب دو کلو آٹے کی جو قیمت ہے بالفرض 70 روپے بنتی ہے. جو بھی مدنی چینل کے ناظرین پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا بھر میں سن رہے ہیں, تو ان کے ہاں جو ہوگا صدقہ فطر کی مقدار تو اسی کا اعتبار ہوگا. وہاں کتنے درہم بن رہے ہیں, کتنے وہاں دینار بن رہے ہیں, تو وہ وہیں کا ہوگا. تو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں, بالفرض 35 روپے کلو آٹا ہو اور 70 روپے بنتے ہوں, تو یہ ہے ایک شریف فقیر کا دو وقت کا کھانا کھلانا, اس کی مقدار ہے. اب آپ 10 آدمیوں کو یہ 70 70 70 دے دیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. یا ایک کو ہی روزانہ بلا لیں, وہ ڈیوٹی اس کی لگا دیں, وہ آپ سے 70 روپے لیتا جائے روزانہ, شریف فقیر ہوگا, خوش بھی ہو جائے گا, روزانہ جائے گا, 70 روپے لے گا آپ سے, آپ دے کے آ جائیں, آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دینا نا, آپ دیں, اس کی ڈیوٹی کیوں لگا رہے ہیں, آپ کی ڈیوٹی بنے گی, آپ جائیں اس کو ڈھونڈیں, آپ اس کو دیں 70 روپے, جتنا بھی بنتا ہو, یعنی دو کلو کے برابر تقریباً یہ آپ اس کی مقدار بنا لیں اور یہ اس کو دیتے رہیں. 10 ایک جگہ مل جاتے ہیں تو 10 کو دے دیں, نہیں مل رہے دشوار ہیں, ایک کو ہی دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو 10 دن دے دیں. ایک ہی دن آپ نے دے دیا 700 روپیہ کے روزانہ, اسے 70 نکالتے رہنا تو نہیں ہوگا دا, پھر مسئلہ ہو جائے گا, اس کو روزانہ دینے ہوں گے آپ کو الگ الگ, یا اپنا وکیل بنا دے کسی کو. مزید اس کو اور آسانی سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی سنی دار العلوم میں چلے جائیں, جامعۃ المدینہ میں چلے جائیں, وہاں کے ناظم سے محتمیم سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں, ان کو بتا دیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے, جو آپ کے مدرسے میں شریف فقراء ہیں طلبہ شریف فقیر ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یہ آپ ان میں تقسیم کر دیں. تو انہیں چاہیے کہ ان سے لے کر سیدھا ان 10 جو ہے ایسے طالب علم اور عموماً مدرسوں میں ایسے موجود ہی ہوتے ہیں ضرورت مند بھی شریف فقیر بھی, تو آپ ان کو دیں ان کی مدد بھی ہو جائے اس بار سے. تو یہ سب سے آسان صورت یہی سمجھ میں آ رہی کہ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں, اگر آپ کے پاس کہیں موجود نہیں ہے ایسا کوئی فقیر یا جس کو آپ دے سکتے ہوں, یا کسی کو وکیل بنا دیں, وکیل بنا دیں گے تو بھی درست صورت ہوگی, وہ وکیل آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر یہ ادا کر دے گا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوکھی لکڑی پر بیٹھا ہوں یا قبلے کی طرف میرا منہ ہے, اس طرح قسم کھانے سے کیا قسم ہو جائے گی؟
قبلے کی طرف منہ کر کے, بلکہ میں نے خاص بتایا کعبہ کی قسم بھی کھا لیں تو قسم نہیں ہوتی, یہ ہمارے یہاں چلتے ہیں اور بتا چکا ہوں ان چیزوں سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں بجائے یہ کہ جس قسم سے ڈرنا چاہیے. کسی کو بول دو باہر بات کر رہا ہے لیکن اسی کا ہاتھ پکڑ کے بولو آؤ مسجد میں یہی بات کرو, نہیں کرے گا, نہیں بھائی میں پیچھے ہو جائے گا میں نہیں بات کر رہا. تو ان چیزوں سے قسم شرعی طور پر قسم جو ہے وہ نہیں لازم ہوتی, اگر اس کو کہا کہ قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ کر لو اس سے بھی قسم لازم نہیں ہوتی.
مدنی قافلے کی جو منت اگر کوئی مانے کہ بھائی میرا ایک کام ہو گیا میں 3 دن قافلے میں سفر کروں گا.
ہاں بالکل اچھی بات ہے, اچھی منت ہے, اس کو پوری کریں, ثواب ملے گا انشاءاللہ.
قسم ہے منعقد آ کھائی کہ میں یہ کام کروں گا اور کام کرنا بھول گیا, تو اس صورت میں کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور کیا گنہگار بھی ہوگا؟
ہاں قسم جس کام پر کھائی ہو وہ کام چاہے قصدن ہو گیا ہو بھول کر ہو گیا ہو جس طرح بھی ہو گیا ہو وہ ٹوٹ جائے گئی, اس کا کفارہ ادا کرنا اس پر لازم آئے گا. اور منعقدہ میں بھی بورڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بعض صورتوں میں گناہ ہوگا, ہر صورت میں گناہ نہیں ہے, بعض وہ صورتیں جس پر توڑنا لازم ہے تو توڑ دیں, ان کو توڑنے کا حکم ہے, اس پہ گناہگار اس کو نہیں ہوگا.
آپ نے کفارے کی رقم شرعی فطر کے برابر فرمائی اور 2 وقت کا کھانا 1 دن کا, تو یہ شرعی فطر جو ہے یہ 1 وقت میں بھی شمار ہوگا یا دونوں وقتوں کا ایک ہی فطر ہوگا؟
صدقہ فطر کی مقدار 2 وقت کا کھانا کھانا ہے, یعنی صدقہ فطر جو ہے یہ 2 فطریں نہیں دینے پڑیں گے, کھانا کھلائے گا تو 2 ٹائم کھلائے, اور صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو ایک ہی صدقہ فطر 2 وقت کے کھانوں کے قائم مقام کا.
مدینہ
جی.
السلام علیکم. اگر کوئی شخص قسمیں کھانے کا عادی ہے اب اسے یاد نہیں کہ اس نے زندگی میں کتنی قسمیں کھا چکا ہے, تو اب اس صورت میں وہ کفارہ کس طرح ادا کرے؟
اس کو بالکل اس کا گمان کرنا پڑے گا, وہ بیٹھنا پڑے گا توجہ غور سے اس کو کہ کتنی قسمیں اس نے مستقبل کی کھائی تھیں, کتنی قسمیں اس نے ماضی کی کھائی تھی, تو وہ اس کے بارے میں جو گیا وہ پورا اس کو ذہن لگا کے کفارے اس کے ادا کرنے ہوں گے. کفارہ مستقبل کی قسموں کے بارے میں ہے, عموماً جو قسمیں کھاتے ہیں مشاہدہ یہی ہے کہ وہ ماضی کی کاموں پہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا, تو اس طرح کی, تو وہ پھر بھی بہرحال اپنے گمان میں سوچے تھوڑا دماغ پر زور دے, اگر مستقبل کے کسی کاموں پر قسمیں کھائی تھیں اور اس کو جھوٹا کر دیا تو کفارے دینے ہوں گے اس کو.
مدینہ, حضور آپ نے کلیہ ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم شرعی قسم نہیں ہوتی, بعد میں یہ فرمایا کہ قرآن کی قسم شرعی قسم ہے, اس بارے میں وضاحت ارشاد فرمائیے.
ہاں غیر خدا کی قسم قسم نہیں, بعد میں کہا کہ قرآن کی قسم قسم ہے, قرآن کلام اللہ ہے, قرآن کیا ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے, کلام اللہ کی, تو یہ غیر خدا کی قسم نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت کی قسم ہے, سمجھ گئے بات؟ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے, تو قسم میں ہم نے پڑھا ہے اللہ کے نام اور اس کی صفات.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Allah.